الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور حل یہ استفہام شوق دلانے کے واسطے ہے۔ کسی بھی معاملے میں سوال جواب کا انداز ہوتا ہے تو سامنے والے کو سننے کا شوق پیدا ہوتا ہے، سننے کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اور سوال جواب کے ذریعے جو بات کہی جاتی ہے وہ بہت جلدی ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ذہن میں مستحضر کروایا جا رہا ہے کہ آپ کا دل اس واقعے کی طرف پورے طور پر متوجہ ہو جائے۔ خود علامہ محلی نے حل کو استفہام کے بجائے تحقیق کے معنی میں مراد لیا ہے، اور حل بمعنی قد قرار دیا ہے، ہویا کہ یہ بات پکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی جا رہی ہے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلات والسلام کا واقعہ سنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلانا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی مصر میں شدید مخالفت ہوئی، سالہاں سال تک مخالفت کرنے کا سامنا کرنا پڑا، بالکل اسی طریقے سے دین کی دعوت کے خاطر آپ کی بھی مخالفت کی جائے گی، لیکن جس طریقے سے بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی اور مخالفت کرنے والے ناکام ہوئے، اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو بھی بالآخر ناکام کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں گے۔ اور یہ تو قرآن کا بنیادی مقصد ہے، کذلک نقص علیک من انباء الغیب ما نثبت به فؤادک، کہ واقعات سنا کر کے دل جمعی، ثبات قلبی، دل کو جمانا، یہ مقصود ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ پیش آیا مدین سے واپسی میں۔ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام، ایک روایت کے مطابق تو مدین کے جو شیخ بزرگ تھے ان کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا ہے۔ نکاح کرنے کے بعد آپ نے اجازت طلب کی کہ مجھے واپس ملک مصر اپنی والدہ اور اپنی بہن کو ملنے کے لیے جانا ہے۔ تو یوحانیز آپ کی والدہ کا نام ہے، یا یوکابد، ان کی ملاقات کے لیے جب واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چلنے کی اس طرح کا آپ نے نظام بنایا تھا کہ قافلہ ساتھ میں تھا، لیکن آپ ایک باغیرت آدمی تھے، بیوی ساتھ میں تھی، اس لیے رات کے وقت رفقا کے ساتھ چلتے، قافلے کے ساتھ چلتے، اور دن کے وقت میں الگ تھلگ ہو کر کے چلتے تاکہ کسی کی نظر بیوی شوہر کے ساتھ چلنے کے اوپر نہ پڑے۔ ایک دن رات کو الگ چل رہے تھے اور راستہ بھٹک گیا، باقی عام متن رات کو قافلے کے ساتھ چلتے، ایک دن الگ چلے راستہ بھٹک گئے، اور ایک دم بیوی کو درد زی شروع ہو گیا، ولادت کا درد شروع ہو گیا۔ امکان تھا کہ کسی صبح یا کسی شام میں ولادت ہو جائے، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ پیدا بھی ہو چکا۔ سخت برفیلی رات، ٹھنڈی ٹھنڈی برفانی ہوائیں چل رہی ہے، ایک دم تاریخ سیاہ رات، ساتھ میں جو بکریاں تھی وہ بھی ادھر ادھر منتشر متفرق ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کے اندر پریشان تھے، جمعہ کی مبارک رات تھی، آپ چکماک کے پتھر تھے، اس کو دونوں کو رگڑ کر کے آگ جلانے کی آپ نے کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ملی، چکماک سے آگ نہیں تپکی، تو پھر آپ ادھر ادھر نظر آپ کی پڑی تو اچانک سور پہاڑ پر آپ کی نظر پڑی کہ وہاں آگ جل رہی ہے، ذرا آنا رہا، تو چکماک سے جب آگ نہیں نکلی اور اس سے ساتھن سور پہاڑ کے اوپر اللہ کی قدرت سے نظر پہنچ گئی، فقال تو آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا ام کسو یہاں ذرا ٹھہر جاؤ. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جمع کا سیگا کیوں استعمال کیا، تو اس کی ایک حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی، بیٹا اور خادم تین ہیں، اس لیے جمع کا سیگا آپ نے استعمال کیا. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ لفظ اہل کی رعایت کے اندر جمع کا سیگا استعمال کیا گیا، اور بعض حضرات نے ایک عجیب نقطہ نکالا کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ بیوی اکیلی ہو تو بھی اس کو جمع کے لفظ سے خطاب کرنا چاہیے، فم کسو لالی آتی کم، دیکھو دونوں جگہ جمع کے سیگے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کو تو ساری ایسی لفظ کر کے نہیں، تم بعض الفاظ کے ساتھ اس کو جو ہے خطاب کرنا چاہیے. فقال لأهلهم کسو، اپنی بیوی جس کا نام صفورا تھا الف کے ساتھ، بات کہتے ہیں کہ ہا کے ساتھ صفورا، اور بات کہتے ہیں کہ صفوریا، یہ آپ کی بیوی کا نام تھا، اس کو کہا کہ ام کسو یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں سے تمہارے لیے آگ لے کر کے آتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہلیہ کو وہاں ٹھہرایا. لفظ آنست ایناس، ایناس کے معنی آتے ہیں کسی بھی طریقے سے محسوس کر لینا، کسی بھی طریقے سے محسوس کر لینا، لیکن یہاں پر مفسر نے ابصرت کا لفظ نکال کر کے اشارہ کیا کہ یہاں آنکھ سے دیکھنا ہی مراد ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو آنکھ سے دیکھا تھا اور آپ نے یوں فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو، لالی آتی کم منہا بقبس، میں شاید تمہارے لیے وہاں سے آگ کا ایک انگارہ شعلہ جلا کر کے لے آؤں، او اجد علی النار ہدا، یا مجھے آگ کے پاس کوئی جلانے والا مل جائے گا، جل رہی ہے تو کوئی جلانے والا مل جائے گا، اس کو پوچھ لوں گا کہ مصر کا راستہ کدھر ہے، اس کی رہبری کے اندر ہمارے لیے آگے کا سفر آسان ہو جائے گا. قبض کہتے ہیں بڑی آگ میں سے چھوٹی آگ جلانا، اس کو قبض سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو وہاں ٹھہرایا اور خود آگ لینے کے لیے تشریف لے گئے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شوہر کو اپنی بیوی کی راحت کا خیال کرنا چاہیے، یعنی کہ سارے کام کاج کا بوجھ اس کے سر کے اوپر ڈال دے. آج ہم اپنی راحت کے لیے تو اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کی راحت کا ہم لوگ خیال نہیں کرتے، اسی لیے گھروں کے اندر جھگڑے ہوا کرتے ہیں. جس طرح ہم اس سے راحت حاصل کریں ہمیں بھی اس کی راحت کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ آدمی اپنی ضرورت کی چیز اپنے سے کم درجہ لوگوں سے بھی معلوم کر سکتا ہے. ظاہر بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہے، وقت کے صاحب شریعت ہے، اور کیا فرمایا کہ کوئی آگ جل رہی ہے تو جلانے والا ہوگا، اس کو پوچھوں گا کہ بھائی مصر کا راستہ کون سا ہے، تو ضرورت کے وقت پر کم درجہ لوگوں سے بھی پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بھائی یہ کس نے شرارت کی تھی، کون لڑ رہا تھا، ایسی بات پوچھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. او اجد علی الناری ہدا، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پکا وعدہ نہیں کیا, لعلک لفظ استعمال فرمایا, اسی لیے کہ ممکن ہے کہ وہاں جانے کے بعد حقیقت کے اندر آگ کا لانا ممکن نہ ہو, اور وعدہ اگر پکا کر کے جاتے تو پورا یہاں ٹھہرو میں اب بھی تمہارے لیے آگ لے کر کے آتا ہوں, اور وعدہ نہیں پورا کر سکتے تو پھر اس کے اندر بھی جو ہے تکلیف ہوتی کہ دیکھو وعدہ آپ نے پورا نہیں کیا, آپ نے کیسے کیسے وعدے کیے تھے شادی سے پہلے اور اب اس میں سے ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہو رہا ہے. تو اسی لیے لال کا لفظ استعمال کیا کہ احتیاط کہ شاید کہ میں جو ہے تمہارے لیے وعدہ پورا کر سکوں. خدن کے اوپر حضرات مفسرین نے ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے کہ ہر چیز کے اندر وہ لوگ دینی فکر کو مقدم رکھتے ہیں, اسی لیے ہدن کا لفظ استعمال کیا. ہدایت حقیقت کے اندر تو دینی رہبری کے لیے استعمال ہوتا ہے, اگر کہ لغوی اعتبار سے عام رہبری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ استعمال کرنا اس بات کی دلالت ہے کہ وہاں کوئی آدمی مل جائے جس سے میری رہبری ہو جائے. او اجد علی النار ہدا, آپ نے اس آگ کو ظاہری آگ سمجھا تھا اس وجہ سے آپ نے بیوی کو وعدہ کر دیا تم یہاں ٹھہرو میں وہاں جا کر کے جو ہے آگ لے کر کے آتا ہوں. آج کل دنیا الٹی ہے, حالانکہ گھر کے باہر کے کام مردوں کو خود کرنے چاہیے لیکن وہ سارے کام کاج دیجاری عورتوں کے ذمے رکھتے ہیں, گھر کے اندر کے بھی گھر کے باہر کے بھی, بازار لینے بھی اس کو جانے گا, مارکیٹ سے خریدی بھی اس کو کر کے لانے گی, اور پھر ہم پردے کے بارے میں تقریریں تو بہت لچھے دار جھاڑ ڈالتے ہیں اور بیوی کو بازار بھیجنے بھی خود تیار ہو جاتی ہے. نہیں کہ میں جا کے سبزی لوا یا کسی خادم سے منگوا لوں, باہر کوئی سبزی بیچنے والا آئے گا تو کہیں گے تھی ماں نے بولا چلو میں اور آئے ہو کر کے اس کو آواز دیں گے بیچاری بیوی کو, یعنی کہ خود خرید کر کے لے جا رہے. او اجد علی النار ہدا فلما آتاها نودی یا موسیٰ, جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کو وہاں ٹھہرا کر کے طور پہاڑ کے اوپر پہنچے, فلما آتاها تو عجیب منظر تھا. مفسر کہتے ہیں کہ وہ آگ ایک درخت کے اوپر جل رہی تھی. اب اوسج کا لفظ استعمال کیا ہے, اس کو ہماری زبان میں جنگلی بیری کہتے ہیں, جنگلی بیری کا درخت جس میں کانٹے بہت ہوتے ہیں اور پھل کم لگتے ہیں, اور پھل بھی ایسے لگتے ہیں کہ دانے اندر گٹھلی بڑی اور جو ہے گودا بہت کم, ایسی بیری کو عربی میں اوسج کہا جاتا ہے. تو وہ ایک جنگلی بیری کا درخت تھا, اس طرف سے وہاں موسیٰ علیہ السلام پہنچے. بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ عناب کا درخت تھا, بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آکاش میل کا درخت تھا. اس درخت کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے. عجیب بات وہاں جانے کے بعد آپ نے دیکھی کہ جس کو آپ نے آگ سمجھا تھا وہ آگ کا حال تو ایسا تھا کہ وہ آگ جس قدر زیادہ بھڑکتی تھی درخت کے اندر اتنا ہی سبزہ اور ہریالا پن اور لہلہانا اس کا بڑھ رہا تھا, باقی درخت پر آگ لگے تو پتے جل جل کے کالے کالے بن جائے اور ہرا بھرا درخت خشک ہو جائے. لیکن یہ عجیب بات جتنی آگ تیز ہو رہی ہے اتنے پر پتوں کی ہریالی اور بڑھ رہی ہے اور درخت اتنا ہی زیادہ لہلہا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس قدر آگ کے قریب جاتے وہ آگ دور چلی جاتی, اور جب پیچھے ہٹتے تو آگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے آتی. یہ عجیب طرح کی جو ہے آگ تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ خشک گھاس ادھر ادھر سے جمع کی کہ یہ خشک آگ گھاس لے کر کے جاؤں اور اس آگ میں اس کو سلگا لو تاکہ وہ آگ لے کر کے میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں. جیسے وہ خشک آگ لے کر وہ بھڑکتی آگ میں سلگانے کے لیے گئے تو آگ تو دور چلی گئی, جس قدر قریب جاتے وہ دور ہوتی جاتی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے آتے تو وہ پیچھے آتے. یہ منظر دیکھ کر کے آپ حیران رہ گئے. وہاں آپ نے ملائکہ کی تسبیح کی آواز سنی اور آپ کے دل کے اوپر سکون اطمینان، قلب کا جھماؤ، یہ ساری کیفیت آپ کے دل کے اوپر آئی. بس یہ کیفیت آپ کے دل کے اوپر سکون اور اطمینان کی آئی، کیونکہ اس طرح کی عجیب آگ دیکھ کر کے آپ حیران تھے. اتنے میں آواز آئی، نو دیا یا موسیٰ، آواز آئی کہ اے موسیٰ، ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. دوسری جگہ ہے انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی بات کہی. جھاڑیوں میں داہنی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آگ کو سنا. ابلیس نے اس وقت پر آپ کے قلب کے اندر وسوسہ ڈالا کہ موسیٰ، تم اس وقت شیطان کی آواز کو سن رہے ہو، شاید کہ شیطانی آواز ہو، باقی یہ جنگل میں، آگ میں، درخت میں، جھاڑیوں میں کہاں کی آواز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب اطہر پر پہلے سے تمانینت، اطمینان اور سکون کی کیفیت اللہ نے اتار دی تھی، اسی لیے آپ نے فوراً فرما دیا، نہیں، یہ میرے اللہ کا کلام ہے جس کو میں سن رہا ہوں. اور وہ کلام بھی عجیب و غریب تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا یا موسیٰ اننی انا اللہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً بار بار لبیک لبیک، میرے رب میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. پھر آپ نے دھیرے سے عرض کیا کہ میرے مالک، میں آواز تو سن رہا ہوں لیکن میں آپ کو دیکھتا نہیں ہوں، آپ کہاں ہیں؟ تو جواب ملا، موسیٰ میں تمہارے اوپر ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے سامنے ہوں، میں تمہارے پیچھے ہوں، میں تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور وہ آگ سفید رنگ کی، صاف شفاف وہ آگ تھی، اور جس درخت کے اوپر وہ آگ جل رہی تھی وہ گندمی رنگ کا درخت تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کلام لفظی بلا واسطہ، فرشتوں کے واسطے کے بغیر آپ نے باری تعالیٰ کا سنا. معلوم ہوا کہ کلام لفظی قدیم ہونے کے باوجود اس کو سنا جا سکتا ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت میں سے بعض حضرات کا مسلک ہے. اور وہ آواز بھی عجیب تھی، اس کی کوئی جہت متعین نہیں تھی، تمام جہتوں سے وہ آواز آ رہی تھی، یمین، شمال، خلف، امام، قدام، خلف، تمام طرف سے آواز آ رہی ہے. اور بدن کا ایک ایک عضو، بلکہ ایک ایک بال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس آواز کو سن رہا ہے. یہ عجیب و غریب آواز کی وجہ سے آپ کو اطمینان تھا کہ یہ میرے رب ہی کی آواز ہے اور یہ میرے رب ہی کا کلام ہے. چنانچہ آپ کو وہاں پر آواز دی گئی، فخلا انی انا ربک، تعارف کرایا گیا کہ میں تو تمہارا رب ہوں. دیکھو لفظ رب آیا کہ میں تمہاری تربیت کر رہا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں. فخلا نالک، آپ اپنی جوتیوں کو یہاں پر نکال دیجئے، انک بالوادی المقدس طوا، آپ ایک بابرکت وادی کے اندر ہے جس کا نام طوا ہے، جو وادی پاکیزہ ہے، برکت والی ہے، وہاں پر آپ جو ہے اس وقت پر موجود ہے. وہ وادی بڑی گہری تھی اور گول وادی تھی، اس وادی کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص حکمت سے زمین کے خاص حصوں کو خصوصی امتیاز عطا فرماتے ہیں، خصوصی شرف عطا فرماتے ہیں. اس طرح اس وادی کو بھی اللہ نے خصوصی شرف عطا فرمایا تھا. اپنے گلستہ کے شروع میں ایک شعر پڑھا، اقل جبال الارض طور وانه لاعظم عند الله قدرا ومنزلا، زمین کے پہاڑوں کے اندر طور تو بہت چھوٹا پہاڑ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر اور منزلت کے اعتبار سے کوئی پہاڑ اس کی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ اس پہاڑ پر اللہ کی تجلی اور اللہ کا کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوا. فخلع نعلیک، یہ جوتے نکالنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ نمبر ایک، بعض حضرات کہتے ہیں کہ توازو اور ادب کی وجہ سے، کیونکہ اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے تھے اور مقدس وادی کے اندر تھے، اسی لیے توازو اور ادب کا تقاضا یہ تھا کہ آپ اپنی جوتیوں کو نکال لیں. دوسری بات بعض حضرات نے یہ لکھی ہے کہ آپ کے جوتے کے تلوے میں کوئی ناپاکی لگی ہوئی تھی اور وحی الہی کے موقع کے اوپر ایسی ناپاکی مناسب نہیں ہوا کرتی، اسی لیے آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی جوتی کو نکال لیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک مردار گدھے کے چمڑے سے تھی جس کو دباغت نہیں دی گئی تھی، اسی لیے آپ کو جوتیاں نکالنے کا حکم دیا گیا. چوتھا بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس بابرکت وادی کی مٹی آپ کے قدم کو لگے اور قدم کے ذریعے وہ برکت آپ کے پورے بدن کے اندر آئے، اس وجہ سے آپ کو جوتے نکالنے کا حکم دیا گیا کہ اس برکتی وادی کی بابرکت مٹی اور اس کی برکات آپ کے بدن اور قدم کو لگے، اسی لیے آپ یہاں پر جوتے نکال لیجئے. بعض حضرات نے فرمایا کہ نالیت سے مراد ہے دو جوتی. جوتی کا مطلب ہر وقت جو انسان کے ساتھ جو فکریں لگی رہتی ہے، ایک بیوی بچوں کا خیال، دوسرا اپنے مال کا خیال. دو جوتی سے مراد دو بڑی فکر جو ہر وقت چشماں رہتی ہے کہ اس وقت آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، بیوی بچوں کا خیال چھوڑ دو اور مال دولت کا بھی خیال چھوڑ دو اور ہما تن دل کو فارغ کر کے آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیے. حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے جوتے پہن کر کے نماز پڑھنا جائز ہے جبکہ جوتے پاک ہو. البتہ اگر جوتے پہن کر کے نماز پڑھیں گے وہ ادب ہے اور بہتر ہے. اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تمہیدی کلمات کہے، قلب میں تجلیات نازل فرمائی، تجلیات کو آپ برداشت کر سکے ایسی آپ کے دل کی کیفیت کر دی گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ پوری قوم بنی اسرائیل میں سے میں نے تم کو چن لیا اور میں نے تم کو نبوت کے لیے چن لیا، میری وحی کے لیے چن لیا، میری کتاب کے لیے چن لیا. خدا کی دین کا موسیٰ سے کوئی پوچھے احوال، آگ لینے جائے اور پیغمبر ہی مل جائے، فاستمع لما یوحا، لہذا آپ پورے دھیان اور توجہ سے جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے اس کو سنیے. مفسرین فرماتے ہیں اس سے کلام الہی کو سننے کے آداب کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا کلام آدمی جب سنے تو پورے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنے، جھونکے نہ مارے، نیند نہ نکالے. اسی توجہ پیدا کرانے کے لیے قیام کروایا جاتا ہے، باقی کوئی سزا دینی مقصود نہیں ہے. نمبر دو، اعضاء کو فضول حرکت سے روکنا ہوتا ہے. نمبر تین، نظر نیچی کی جائے. نمبر چار، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اور نمبر پانچ، خلل پیدا کرنے والی کوئی بات آپس میں نہ کی جائے، خوش خوش کانا خوشی نہ کی جائے کلام الہی کے موقع کے اوپر. فاستمع لما یوحا، کہ میں تم کو جو وحی کر رہا ہوں اس وحی کو آپ پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں. اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، میری ہی تم عبادت کرو. واقم الصلاۃ لذکری، اور تم نماز کو قائم کرو میری یاد کے واسطے. کیا مطلب اقیم الصلاۃ لذکری؟ اب یہاں دو بات سمجھنے کی ہے، فاعبدنی میں تمام عبادت شامل ہے، پھر اقیم الصلاۃ کو الگ سے کیوں ذکر کیا گیا؟ تو مفسرین نے اس پر تو یہ لکھ دیا کہ بھائی نماز عبادت کا ایک فرد ہے، لیکن تمام عبادتوں میں سب سے اہم ترین اور اعظم ترین عبادت ہونے کی وجہ سے نماز کو الگ سے ذکر کیا گیا ہے. اور جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا دوسری نماز کا بھی اہتمام کرے گا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محفوظ ہے، فمن ضیعہا فکان لما سواہا ادیعہ، جو نماز کو ضائع کرے گا وہ دوسری چیزوں کو بدل کے اولا ضائع کرے گا. تو نماز کا اہتمام دوسری عبادت کا اہتمام، اور یہ افضل عبادت ہونے کی وجہ سے اس کو الگ سے ذکر کیا گیا. دوسری بات یہ فرمائی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، نماز کو میری یاد کے لیے تم قائم کرو. چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز کا مقصد اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا دھیان ہے، اللہ کی طرف انابت اور توجہ ہے، یہ نماز کا مقصد ہے. پچھلی کی تمام آسمانی کتابوں کے اندر اللہ نے نماز کا حکم دیا. روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز قائم جو بندہ کرتا ہے اللہ تعالی رحمت کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی تعریف کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور نماز کی روح اللہ تعالی کا ذکر ہے. تو اقیم الصلاۃ لذکری کے ذریعے سے یاد الہی اللہ کے ذکر کو دل کے اندر قائم کروانا ہے. بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ جب میری یاد آوے تب نماز پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ میری یاد کا بہترین ذکر ہے نماز. جیسے کہ دنیا میں کوئی کہتا ہے جب بھی یاد آئے فون کر لینا، میں ضرور بات کر لوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی میری یاد آئے میری نماز میرے سامنے نماز پڑھ لینا. واقعی الصلاۃ لذکری، تم نماز کو قائم کرو میری یاد کے واسطے. ان الساعۃ آتیۃ اکاد فیہا، قیامت یقیناً آنے ہی والی ہے. قیامت یقیناً آنے ہی والی ہے، میں نے اس قیامت کو چھپا کر کے رکھا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو بے ضرورت بات ہے ان بے ضرورت کاموں کے اندر مشغول نہیں رہنا چاہیے. قیامت کب آئے گی، کس دن آئے گی، کس وقت آئے گی، تو یہ سب فضول بحث ہے. جب ہم کو بتا دیا گیا کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، تو اب اس کی تحقیق کے پیچھے اپنے اوقات اور صلاحیت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. خود اللہ نے فرمایا میں اس کو چھپانا ہی چاہتا ہوں، چھپانا کہ کب آئے گی، کب ہوگی وہ قیامت. اور البتہ یہ ہے کہ اس کی علامتوں سے قیامت کا قریب آنا تم کو پتہ چلے گا. باقی یہ ہے کہ قیامت کا فکس ٹائم اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے. حضرات مفسرین تو عجیب بات فرماتے ہیں کہ اکاد اختی کا ہی ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے، ایک نقطہ اس سے نکلتا ہے کہ اگر انسانوں کو اچھے اعمال پر ابھرنا مقصود نہ ہوتا اور گناہ سے ڈرا کر کے بچانا مقصود نہ ہوتا، تو قیامت آنے والی ہے نفس سے اتنی خبر بھی اللہ تعالیٰ نہ دیتے، اتنی اطلاع بھی نہیں دیتے کہ قیامت نام کی کوئی چیز ہے. یہ تو لوگوں کو اعمال کی ترغیب برائی سے بچانے کے لیے قیامت بتلائی کہ ایک قیامت آنے والی ہے. گویا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے الفاظ اور مہربانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے قیامت کے آنے کی اطلاع دے دی، اگرچہ نفس وقت ہم کو معلوم نہیں، لیکن نفس قیامت کی تو اطلاع دے دی تاکہ کم سے کم قیامت کے ڈر سے انسان اعمال کرے. اکاد اختیہا لتجزا کل نفس بما تسعى، یہ اس کی غایت بتائی گئی. قیامت کیوں آئے گی؟ تاکہ ہر نفس کو اس نے جو برا یا اچھا کام کیا اس کا اللہ تعالیٰ اس کو جزا اور بدلہ عطا فرمائے، اس کی جزا اس کو ملے، برائی پر سزا ملے، نیکیوں پر بدلہ ملے. اس لیے قیامت آ کر کے رہے گی. فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع هواه فتردا، قیامت کی تیاری سے، قیامت کی یاد سے تجھے وہ آدمی نہ روک دے جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کی اتباع میں وہ پڑا ہوا ہے، ورنہ وہ تجھے بھی ہلاک اور برباد کر کے رکھ دے گا. اس سے مفسرین نے ایک عجیب نقطہ نکالا کہ دیکھو، جس آدمی کا آخرت پر یقین نہیں، جو خواہش پرست آدمی ہو، ایسے لوگوں کی صحبت سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی روکا، اس لیے کہ ایسے لوگوں کی صحبت تمہارے اوپر اثر ڈالے گی. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منع کیا گیا ایسوں کی صحبت سے، تو ہمارا تمہارا تو کیا حال، ایسے کی صحبت میں جاوے تو انسان برباد اور تباہ ہو جائے. دیکھو چھری کتنی تیز ہوتی ہے، لیکن وہ کاٹنے کا کام کرتی ہے نا، تو وہ مقتول کا اثر خود چھری کے اوپر بھی پڑتا ہے. چھری بھلے اپنا اثر ڈالے گی مکتو کے اوپر کاٹ ڈالے گی لیکن اس کا اثر چھری پر بھی آئے گا. ہاں دس بکرے کاٹنے کے بعد پھر کہتے کہ ذرا ٹیسٹ کرو نا, بچھی ہو گئی کل ہو گئی. یہ بچھی اور کل ہو گئی کیا چیز؟ کہ جیسے چھری نے اپنا اثر ڈالا اس کے اوپر, ایسے چھری نے اس کا اثر بھی قبول کیا. معلوم ہوا چھری جیسی تیز کوئی کائر کتنا بھی تیز روحانیت اور بزرگی اور تقوی والا آپ جیسا ہو, پھر بھی برے آدمی کی صحبت کا اثر تو لازمن پڑے گا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منع فرمایا, اسی لیے بروں کی صحبت سے بالکل اپنے آپ کو بچانا چاہیے ورنہ وہ انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے. نیز بعض مرتبہ اگر اثر معمولی بھی ہو تو ابھی دوسرے اثرات تو آ جاتے. مثلاً پیاز کاٹو گے تو چھری پر بدبو آئے گی اور دیر تک بدبو رہے گی, اور بعد میں آپ اس سے سیب کاٹو گے تو سیب کے اندر بھی بدبو کا اثر آئے گا. فوراً آپ کہو گے سیب میں بدبو آ رہی ہے, لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ ایسی چیز کے اندر بھی اس طرح اثرات پیدا ہوتے ہیں, اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا, جس کا قیامت پر ایمان نہیں وہ آپ کو روک نہ دے رہے اس کی تیاری کرنے سے جو خواہش پرست ہے, اور وہ آپ کو بھی برباد کر ڈالے گا. اس لیے موسیٰ آپ اپنے آپ کو ایسے آدمی سے بچائیے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اب اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک دم کلام کا انداز بدل لیا. یہ کلام کا جو انداز بدلا, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا چیز ہے ذرا بتاؤ. سوال کرنے کی ایک حکمت مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ لاٹھی کے فوائد کا استحضار کروانا, ایک حکمت سے یہ لکھی. نمبر دو, اس لاٹھی میں آئندہ چل کے عجیب عجیب انقلاب ہونے والے ہیں, اسی لیے اس انقلاب کے وقت پر آپ کو کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے کہ میں نے جنگل میں کہیں رات کے وقت پر برف میں کوئی سانپ جم گیا تھا, وہ سانپ کو میں نے عصا سمجھ کے پکڑ لیا ہے. برف کے اندر سانپ بھی جم جاتا ہے, لیکن جب سورج کی گرمی اس پر پڑتی ہے تب اس میں جان آنے لگتی ہے. تو کہا دیکھ لو موسیٰ برابر لاٹھی ہی ہے نے, آئندہ اس میں انقلاب ہو تبدیلی ہو تمہارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ برف میں جمع ہوا کوئی سانپ میں نے پکڑ لیا تھا, بعد میں وہ سانپ بنا, وہ لاٹھی نہیں تھی. اس لیے برابر دیکھ لو کہ یہ لاٹھی ہی ہے. تو خاری کے عادت جو چیز پیش آنے والی ہے اس وقت غلط فہمی نہ ہو جائے, اسی لیے لاٹھی ہی ہے اس کا یقین کروانا مقصود ہے. نمبر تین, دوستانہ انداز کے کلام کے ذریعے سابقہ خوف کو دور کرنا مقصود ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام پر کلام الہی کی جو ایک ہیبت طاری ہو گئی, وہ آپ کا منظر دیکھ کر جو ایک ہیبت طاری ہو گئی, اس کو دور کرنے کے واسطے کلام کا انداز بدل کر کے دوستانہ انداز اختیار کیا جا رہا ہے. نمبر پانچ, بعض حضرات فرماتے کہ اب تک حاکمانہ انداز تھا, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, یہ حاکمانہ انداز ہے, اور اب اسلوب بدل کر کے دوستانہ مانوس کرنے والا انداز استعمال کیا جا رہا ہے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ, مفسرین نے اسے نتیجہ نکالا, جس سے آدمی کو کام لینا چاہے اس کو مانوس بھی رکھنا چاہیے. ایک تو کام بھی لینا اور اس کو آپ ڈرا ڈرا کے گھبرا گھبرا کے رکھے تو کام لینا مشکل ہوتا ہے, اس لیے جس سے کام لینا ہے اس سے دوستانہ انداز میں ان کے ساتھ اس کو کام اس سے نکلوانے چاہیے. یہ لاٹھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی, حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جب ان کے سسرال شادی ہوئی یا مدین کے اندر, تو شیخ مدین جو روایت کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام تھے, انہوں نے آپ کو شادی کے وقت پر ہدیے میں لاٹھی عطا فرمائی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ داماد کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دینا چاہیے, یہ ثابت ہے, دے سکتے ہیں, یہ نہیں کہ بالکل کچھ نہ دے رہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے کثیر الفوائد پر مشتمل عصا عطا فرما دیا. حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے داماد کو 10,000 درہم عطا فرمائے تھے. اس طرح بیٹی کو بھی شادی کے وقت کچھ نہ کچھ دینا چاہیے, جیسے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا تھا, حضرت زینب کو حضرت خدیجہ والا ہاتھ ہار عطا فرمایا تھا. اسی طریقے سے داماد اور بیٹی کو کچھ دینے کا بھی اس سے ثبوت ملتا ہے. فقال ہی افعال کثیر الفوائد کے اوپر مشتمل یہ جو ہے آپ نے یہ آثار عطا فرمایا. اور بڑی بات یہ تھی کہ اس کے اندر ایک سادگی بھی ہے کہ آدمی کو سفر کے اندر کام آوے, سامان باندھا, لاٹھی پر لٹکایا, کندھے پر رکھا اور چل دیے. کہتے کہ حضرت والا نانوتوی نور اللہ مرقدہ بھی کچھ اس انداز کی زندگی گزارتے تھے. اور جو ہے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں عصا رکھنا ثابت ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہاتھ کے اندر عصا مبارک رکھا کرتے تھے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ, یہ بات چیت کا انداز پورا بدل دیا باری سبحانہ و تعالیٰ نے. قال ہی عصا, یہ عصا استنبول کے توپ کاپی سرائے میوزیم کے اندر موجود ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا. وما تلک بیمینک یا موسیٰ, قال ہی عصا, یہ تو میرا عصا ہے. جواب سوال پورا ہو گیا, لیکن پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبی بات چیت شروع کر دی, اس لیے کہ یہ عشق اور محبت کا مقام تھا. محبوب کی توجہ متوجہ ہے, اس محبوب مہربان ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کے موسیٰ علیہ السلام نے کلام کو طویل کر ڈالا اور کہا کہ وما تلک قال ہی عصائی, اور اس کو محبت کے موقع کے اوپر باتیں لمبی لمبی ہو ہی جاتی ہے. موبائل کوئی لے کر تنہائی میں کھڑا ہو اور جو گھنٹوں کے گھنٹوں چلتی ہو تو سمجھ جانے گا کہ سامنے کوئی مؤنث ہے یقیناً. قال ہی عصائی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری لکڑی ہے. جواب سوال مکمل, لیکن آگے شروع کیا اتوکہ علیہا, باری تعالیٰ اس کے اوپر میں ٹھیکہ بھی لگاتا ہوں, ٹیک لگا کے کھڑا بھی رہتا ہوں اور چلنے کے وقت بھی ٹیک لگاتا ہوں. وحش بها على غنمی, میری بکریوں کو پتے چرانے کے واسطے اسی سے وہ پتے گراتا ہوں تاکہ وہ میری بکریاں پتوں کو کھا سکے. ایک دم انتظار ہوا کہ کہیں بے جا طوالت تو نہیں ہو گئی اور کہیں بے ادبی تو نہیں ہو گئی, اسی لیے فوراً کلام کو لپیٹ بھی دیا. ولی افیا معارب اخرى, اس کے اندر میرے اور بھی بہت سارے منافع اور بہت سارے فائدے ہیں, اس سے میں بہت سارے دوسرے کام بھی لیتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے مفسرین نے اس لکڑی کے بارے میں بہت کچھ نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ یہ دو شاخ والی لکڑی تھی, اوپر سے دو شاخ تھی. ایسی لکڑیاں ہوتی ہیں آج بزرگان دین استعمال کرتے ہیں. اور وہ لکڑی کیسی تھی کہ زرد وہ لکڑی جو ہے نیچے اس کے کھول لگا ہوا تھا, لوہے کا نیچے کھول لگا ہوا تھا, ایسی وہ لکڑی تھی. اور اس لکڑی کے اندر بڑے دوسرے فائدے تھے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کے اوپر اپنا سامان باندھتے تھے, لٹکاتے چلتے تھے. لکڑی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلتی تھی, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات بھی کرتی تھی. موسیٰ علیہ السلام اس کو زمین پر مارتے تو ایک دن کی غذا کے بقدر وہ زمین سے نکالتی تھی. کہیں گھاڑ دیتے تھے پانی نکلتا تھا, اکھاڑ لیتے پانی بند ہو جاتا. کبھی آپ کو پھل کی ضرورت پڑتی تو اس لکڑی کو گھاڑتے تو وہ پھلدار درخت بن جاتی. پھل گرتے پتے اس کے اوپر سے گرتے. کنویں کے اندر سے پانی نکالنا ہوتا تو وہ جتنی گہرائی میں پانی ہوتا وہ لکڑی اتنی لمبی ہو جاتی. اور جو ہے وہ دو شاخیں وہ ڈول کی طرح بن جاتی تھی اور موسیٰ علیہ السلام اس سے پانی نکالا کرتے تھے. کوئی دشمن سامنے آتا تو وہ لکڑی جو ہے لڑنے جاتی, موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دفاع کرتی تھی. اور بکریاں چراتے وقت پر وہی لکڑی چلتے چلتے بکریوں کو سنبھالتی تھی. بکریاں دور جاوے تو وہ لکڑی جاوے اور جا کر کے بکریوں کو وہاں سے ہکال کر کے واپس لے آوے. چنانچہ وہ لکڑی کے اندر عجیب غریب قسم کی تاثیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے رکھی تھی. تو فرمایا ولی فیہا معارب اخرا، اس کے اندر میرے لیے دوسرے بھی بہت سارے فائدے ہیں. جی